قل الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاة کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید قرآن حمید کی ایک بہت ہی معروف آیت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و فضائل مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعوں کے موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور میں نے پہلے ہی یہ عرض کر دیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بہت خاصا حصہ واقعات اور بزرگان دین کے قصوں پر مشتمل ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قصص یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام و سلام کے قصوں میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی واعظ نصیحت پند و نفائے بے شمار ہیں، اس لیے قرآن مجید نے ان بزرگوں کے قصوں کو بیان کیا. آیتوں میں تو قصے ہیں اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے بھی علماء نے اپنی اپنی دفات کے مطابق ہم اور آپ کی نصیحت کے لیے ان قصوں کو بیان کیا. میں نے جو آیت تلاوت کی ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ جو دو پہاڑ ہیں، یہ دونوں پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شعائر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، یہ دونوں پہاڑ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی کیسے، اور انہیں شعائر اللہ کیوں کہا گیا؟ تھوڑی سی ذہن میں اس بات کو بتانے کے لیے کہ شعار، علامت، سیمبل، نشان، یہ کیا ہوگا، علماء نے اس کی دو قسمیں بیان کی. شعار دو قسم کے ہوتے، ایک ہوتا ہے قومی اور ایک ہوتا ہے مذہبی، جس کو ہم کہیں علامت. قومی شعار بدلتے رہتے، مذہبی شعار نہیں بدلتے. مثلا آپ نے دیکھا کہ ہندوؤں میں ایک رسم ہے کہ وہ اپنی پوجا پاٹ کرنے کے بعد اپنی پیشانی پہ ایک تلک لگاتے، اس کو تلک بھی کرتے ہیں اور اس کو کشکا بھی کرتے. یہ لگانا ان کا مذہبی شعار، قومی نہیں. کوئی مسلمان ان بلاد میں جہاں ہندوؤں کا یہاں کشکا لگانا مشہور ہے کہ ان کا مذہبی شعار، کوئی مسلمان عورت یا مرد اگر کشکا لگائے گا وہ لاکھ کلمہ پڑھ لے مگر اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ ان کی مذہبی علامت ہے. کوئی اگر ایسا کرے تو تجدید ایمان بھی کرے گا، تجدید نکاح. میں آپ سے احتیاطاً بیان کر رہا ہوں کہ عموماً شادی بیاہ میں ہمارے یہاں عورتوں نے یہاں کشکا اور ٹیکا لگانا شروع کر دیا. خدا کے لیے اس سے اپنی ماں بہنوں کو، اپنی بچیوں کو بتایا جائے، اس لیے کہ یہ ایک مذہبی علامت ہے، شعار ہے یہ بے دین بد مذہبوں کا. اسی طرح گلے میں صلیب کا ڈالنا، یہ مذہبی شعار. آپ نے دیکھا تو گلے میں صلیب ہوتا ہے، کوئی مسلمان اگر ڈال لے خدا نہ خواستہ وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کی علامت ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے قومی شعار. قومی شعار بدلتا رہتا ہے. مثلا ایک زمانے میں مسلمانوں میں ہی سے ایک فرقہ بنتا جس کو معتزلی اور دیگر بے دین فرقوں کے نام دیے جاتے، اس کے اور تو دیگر معاملات اپنی جگہ تھے. یہ ہاؤس میں جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے امام کا مذہب اس میں یہ ہے کہ دے درد ہے، یعنی دس ہاتھ بائی دس ہاتھ کا کوئی ہاؤس ہو اور اس میں اگر کوئی غلاظت گرے یا کوئی تھوک دے یا بے دھلا ہاتھ اس میں ڈال دے، یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا اپنے حجم کی وجہ سے. اور اگر اس کا پھیلاؤ دس بائی دس سے کم ہے، اس میں کوئی آدمی بے دھلا ہاتھ ڈالے گا تو یہ پانی مائع مستمل یعنی ناپاک ہو جائے گا، مائع مستمل ہو کر ناپاک ہو جائے گا. اگر اس کا حجم اتنا ہے، دس بائی دس یا پانچ ہاتھ چوڑا بیس ہاتھ لمبا، یہ اسی اتنے آ جائے. اسی طرح اس کو اگر دائرے میں ڈیوائڈ کیا جائے تو ساڑھے تینتیس ہاتھ اتنا اگر حجم، اس میں اگر کوئی آدمی بیت اللہ ہاتھ ڈالے تو وہ جو ہے پانی ناپاک نہیں ہوگا. ایک بات، کوئی آدمی وضو کرنے کے بعد بالکل تازہ وضو اور چمڑے کے موزے پہن لے، اب چمڑے کے موزے پہننے کے بعد اس کے شرائط کتب فقہ میں موجود، یہاں صرف مسئلہ آپ کے ذہن میں بتانے کے لیے. اب چمڑے کے موزے پہننے کے بعد اب جب بھی اس کا وضو ٹوٹے تو وضو ٹوٹنے سے چوبیس گھنٹے تک اگر وہ دوسرا وضو کرے تو اس کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں، صرف پیروں پر مسا کر لے. اگر آدمی سفر میں روانہ ہو تو یہ نیاد چوبیس گھنٹے سے بڑھ کر بہتر گھنٹے ہو جائے گی، تین دن تین رات یعنی سفر میں آدمی پیر نہ دھوئے اور صرف پیروں کا مسا کر لے, وضو کرنے کے بعد گیلے ہاتھ موزوں کے اوپر سے پھر. اس فقہ کے جزئے کو بعض بے وقوفوں نے اتنا غلط سمجھا کہ نائلون اور کپڑے کے موزوں پر بھی مسا شروع کر دیا. ہمارے یہاں جو اہل حدیث غیر مقلد ہیں ہمارے بلاد میں, تو وہ اس مسے کو جو نائلون یا کپڑے کے موزے اس سے بھی مسا کرنے لگ جاتے ہیں, یعنی نفس کی پجاری کریے. تو اس زمانے میں وہ فرقہ کیا کرتا تھا کہ ہاؤس سے وضو کرنے کو سخت منع کرتا اور پیروں پر موزوں پر مسے کا سخت مخالف. امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں کوئی اگر امام اعظم سے پوچھتا کہ یہ بتائیے کہ اس وقت اہل حق اور اہل سنت کی پہچان کیا ہے, تو امام اعظم جواب دیتے بھائی اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ کلمہ پڑھتا ہو, نماز پڑھتا ہو اور دیگر جو منہیات ہیں اس سے بچتا ہو, قرآن پڑھتا ہو, حج کا قائل ہو, زکات کا قائل ہو, کلمہ شریف پڑھنے کے بعد چاروں ارکان جو ہے ان کو ادا کرتا ہو. امام اعظم یہ نہیں فرماتے, حالانکہ معروف چیزیں پر فرماتے اس زمانے میں اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ جو موزوں پر مسا کرتا ہو اور ہاؤس سے وضو کرتا ہو. تو آپ دیکھا یہ علامت بن گئے, اہل حق کی علامت بن گئے اور آسان کرتے ہیں. جس زمانے میں انگریز ہندوستان میں آیا تو آنے کے بعد میں اس کی علامت کیا تھی, سوائے انگریز کے کوئی پتلون نہیں پہنتا, سوائے انگریز کے کوئی سوٹ نہیں پہنتا تھا, سوائے انگریز کے کوئی ٹیبل کرسی پر کھانا نہیں کھاتا تھا. اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کی نام اہل سنت فتویٰ دیا کہ کرسی ٹیبل پر کھانا نہ جائے اور پتلون کا پہننا سخت نہ جائے, اگر کسی نے پتلون پہن کر نماز پڑھی تو نماز واجب الادا. تو اس زمانے میں جو پتلون پہن کر نکلتا تو لوگ سمجھ لیے کہ عیسائی جا رہا. لیکن اب کیا ہوا, عام طریقے سے مسلمانوں کا پہناوا اب پتلون ہو گیا, اب یہ شعار ان کا نہیں رہا, ہر گھر میں کرسی ٹیبل ہو گیا, اب انگریزوں کا شعار نہیں ہوا مخصوص, مسلمان بھی کرنے لگ گئے اور اس تیزی سے کرنے لگ گئے کہ اب کوئی پتلون پہن کر نکلے تو کوئی مسلمان نہیں کہے گا کہ یہ عیسائی جا رہا. اب شعار بدل گیا سمجھے, تو اب پتلون کا پہننا انگریز کی علامت نہیں رہا, علامت بدلنے سے حکم بدل گیا. سمجھ گیا اب اس کی اہمیت میں ایک اور اس میں کر دوں. بھائی مولانا یہ کیا ذریعے سی بات کہ کوئی گلے میں سلیب ڈال لے تو آپ کہتے ہیں وہ بے دین کافر ہو جائے گا, دائرہ اسلام سے اشکا لگا لے تو آپ کہتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اب میں اس کی اہمیت آپ کو ایک مثال سے بیان کرتا ہوں. فرض کیجئے کہ کسی علاقے میں ہندو مسلمان دونوں قومیں آباد, دونوں قوم آباد, دونوں قوم آباد ہیں اور شہر کے کسی حصے میں ایک لاش ملتی ہے کسی عورت کی, فرض کر لیں اس لاش کو پہچاننے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمان ہے یا ہندو. اب مجھے بتائیے کتنا معمولی مسئلہ ہے کہ اس کی پہچانی پر اشکا لگا ہو اور دونوں قریب بیٹھ جائیں بھائی یہ میت مسلمانوں کی یا ہندو کی. اب مجھے بتائیے گردا کیا فیصلہ دے گا, کیا فیصلہ دے گا گردا, اس لیے کہ اشکا ہندو کی علامت ہے, لہذا یہ جسم جو ملا ہے مرا ہوا یہ ہندو کا لگتا ہے. تو آپ نے دیکھا اس علامت کی کتنی وقت ہے مذہب نے, بہرحال ایک بہت بڑا عنوان. اب بتائیے یہ علامت ہے عام قوموں کی اور دوسرے لوگوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, شعائر کی دو قسم ہم نے بیان کر, یہ شعائر اسلام کیسے ہو گئے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی کیسے ہو گئے. عزیزان گرامی یہ اللہ کی نشانی پھر کس لیے ہو گئے, یہ حضرت حاجرہ اس پہاڑ پر دوڑی اللہ کے نیک بندی کے قدم, اس پہاڑ کو انہوں نے روندا اور جناب اس کے روندنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, کہ یہ دونوں پہاڑ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ذرا سا کیونکہ بات سے بات اتنی نکلتی ہے کہ مجھے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اصل عنوان نہ رہ جائے. حضرت حاجرہ کے قدم جس پہاڑ پر پڑے اس کے لیے فرمایا کہ جناب یہ اللہ کی نشانیاں, حالانکہ حضرت حاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ, ایک نبی کی وہ بیوی اور ایک نبی کی والدہ بھی,
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، لیکن ساری امت کا اس پر تو اتفاق ہے یا نہیں کہ حضرت حاجرہ جو ہے وہ نبیہ نہیں؟ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے یہ سب مرد تھے، عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوا. بس جنہیں نفے تلے لوگ ہیں جنہوں نے اس سے اختلاف کیا، لیکن اہل سنت کا تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ نبیہ نہیں ہوئی. اب بتائیے غیر نبیہ عورت کا قدم اللہ کی سنیک بندی کا جب قدم پہاڑ پر پڑا وہ شاعر اللہ ہو گئے، تو نبی کا قدم اگر کہیں پڑے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو غیر نبی کا معاملہ، اور نبی کا قدم کہیں پڑے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ جب آپ یہ جانچ پڑتال کر لیں کہ ایک غیر نبی کے قدم پڑنے پر وہ شاعر اللہ ہو گئے، تو نبی کا قدم اگر کہیں پڑے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اور پھر ذہن میں خود ہی فیصلہ کر لیجیے، جو امام الانبیاء سید الانبیاء ان کا قدم جہاں پڑا ہوگا اس کی عظمت کا کیا ٹھکانا، اس کی عظمت کو کون پہنچ سکتا؟ اور آج یہ اس آیت کی طرف فرما ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، حضرت ابو ہریرہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جب حج کرنے کے بعد یا عمرہ کرنے کے بعد صحیح کا معاملہ ہوا کہ جناب صفا اور مروا پر صحیح کی جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے کہ حضور نے اول جب صحیح فرمائی، اب کیا کیا جائے؟ صفا سے مروا کی طرف جائیں یا مروا سے صفا کی طرف آئیں؟ کیسے صحیح کریں؟ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام نے صفا سے شروع کیا آیت کو، ان الصفا والمروۃ، پہلے صفا کا نام لیا پھر مروا کا، تو ہم بھی پہلے صفا سے مروا کی طرف جائیں گے. تو اب آپ صفا سے مروا کی جانب آپ نے صحیح کی. اب آئیے اس کا تاریخی معاملہ. ابن جریر میں بھی کچھ باتیں موجود، ابن کثیر میں بھی موجود، علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بھی لکھا. معتبر تفسیروں کا عرض کچھ یوں ہے کہ زمانے جہلیت میں صفا اور مروہ کو لوگ بری نظر سے دیکھتے، یعنی وہاں جانا انہیں پسند نہیں تھا. صحابہ کرام صفا مروہ کی جانب جو ہے وہ نہیں جاتے اور وہاں جانے سے اعتراض اور گریز کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ صفا مروہ پر کیوں نہیں جاتے؟ حالانکہ یہ تو ایک مسلمانوں کا ایک مقدس مقام. اس پر ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا کہ ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ زمانے جہلیت میں جہاں اور بہت بری رسمیں جاری تھیں، تو ایک رسم العیاذ باللہ تعالی یہ تھی کہ خانہ کعبے کا طواف زمانے جہلیت میں بھی کیا جاتا، زمانے جہلیت میں بھی خانہ کعبے کا طواف کیا جاتا. اور جہالت کی انتہا کا عالم یہ، اگر آپ دیکھیں تو اس قدر سمجھدار ہوتے ہوئے بھی جہالت کا عالم یہ تھا کہ عورتیں رات میں بالکل مادرزاد ننگی ہو کر طواف کرتے اور دن میں مرد طواف کرتے. اب ظاہر ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ خواتین اور مرد یہ جناب برہنہ ہو کر کے طواف کریں. تو ابن کثیر کہتے ہیں کسی مقام پر کہ ایک مقدمہ یہ ہوا، عین بیت اللہ شریف حرم شریف میں ایک مرد کو ایک عورت نے برائی کا ارتکاب کر لیا. جب وہاں انہوں نے برائی کا ارتکاب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر اور اس کا حرم جو سب کے لیے لائق سب تکریم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر عذاب یہ نازل فرمایا کہ مرد کو بھی پتھر بنا دیا اور عورت کو بھی پتھر بنا دیا. یہ بالکل دونوں پتھر بن گئے. پتھر بننے کے بعد یہ مطاف میں پڑے رہے، لوگ دیکھ کر ان سے عبرت کر. پھر کیا ہوا؟ کچھ دور جب اور گزرا تو انہوں نے کیا کیا، یہ دو بت جو تھے ایک کا نام ابن کثیر کے بقول اصاف تھا، یعنی جو مذکر، اور جو مؤنث تھا اس کا نام تھا نائلہ. ان دونوں کو کیا کیا؟ انہوں نے صفا اور مروا پر نصب کر دیا. اچھا، ان کے نصب کرنے میں نیت یہ تھی، تھا تو زمانے جہلیت کا وقت، لیکن وہ انہوں نے ایک طرح سے کسی نہ کسی اعتبار سے یہ خوف خدا تھا کہ لوگ ان دونوں مجسموں کو دیکھ کر کے آئندہ ایسی حرکت نہ کریں. دونوں کو ایک جگہ رکھ دیا. اب کیا ہوا کہ اس لیے وہاں جانا معیوب ہو گیا. جب وہاں جانا معیوب ہوا اور اسلام جب آیا تو انہوں نے کہا یہ تو بت اور یہ معاملہ تو اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ صفا اور مروہ یہ تو اللہ کی نشانیاں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں. ایک بات یہ ذہن میں رہے، قدرتی عمل کہیے کہ اس میں جو خاتون تھی اس کا نام نائلہ تھا. بعض دفعہ لوگوں کو یہ شبہ ہوتا کہ نائلہ جو ہماری یہاں بچیوں کے نام رکھے جاتے ان کا وہ تو ایک بت کا نام، پھر واقعی وہ خاتون کا نام تھا زمان جہلیت. خبر بنی عباد الہی سے تو بھی اس کا نام نائلہ رکھا گیا اور ہماری یہاں مسلمانوں میں یہ نام رائج. آپ کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح تھے، ایک کا نام حضرت رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم. جب ان دونوں کا وصال ہوا، جس وقت حضرت عثمان شہید کیے گئے تو اس وقت جو ان کے نکاح میں تھی ان کی زوجہ کا نام نائلہ تھا. لہذا نائلہ اسلامی نام ہے. جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو اس وقت جو ان کے نکاح میں زوجہ تھی ان کا نام نائلہ تھا. اس وضاحت کے بعد اب آئیے، اب کیا ہوا، اسلام آنے کے بعد جب لوگ ادھر جانے سے کترانے لگے تو رب کریم نے یہ کہہ کر ان کے لیے تمانیت نازل فرمائی کہ ان صفا والمروہ من شاعر اللہ، سے صفا اور مروہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دونوں نشانیاں. اور اس کا قصہ مختلف تفسیروں میں کہیں کم کہیں زائد، لیکن سب کا عرق یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد اور اللہ کے حکم سے جب جہاں چھوڑ کر جانے لگے تو ان کے پاس تھوڑی سی کھجور اور مشکیزے میں تھوڑا سا پانی، یہ پانی اور کھجوریں چھوڑ کر جانے لگے، حضرت حاجرہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑ. وہ یہ جاننا چاہتی کہ یہ ہمیں شکیل میدان میں تم کیسے چھوڑ کر کے جا رہے ہو، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو. حضرت حاجرہ کو جب دوڑتا ہوا دیکھا، بڑی آوازیں دی، بہت آواز، ایک جگہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے اور اس کے بعد فرمایا اب بتاؤ کیا کہنا چاہتے. کہا ابراہیم تم اس میدان میں ہمیں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ بتاؤ کیا رب کا حکم یہی ہے. ابن کثیر کی روایت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے رب کا حکم یہی. اور ایک روایت یہ ابراہیم اس چٹیل میدان میں کس کو سپرد کر کے جا رہا، کہا میں تمہیں اللہ سے سپرد کر کے جا رہا. حضرت حاضرہ نے جب یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ سے سپرد کر کے جا رہا ہے، ایک اللہ نے ان کے قلب پر ایک اطمینان، ایک صبر کی کیفیت، ایک تمانیت نازل کی اور کہا ابراہیم اب چلے جاؤ. کتنا پختہ ایمان تھا، رب کریم ان کے نالین کے سب سے ہمارے ایمان میں وہ پختگی عطا فرما. ابراہیم اب بالکل بے فکر ہو کے چلے جاؤ، اس لیے کہ جس کے فکر تم کر کے جا رہے ہمیں اتنے نان ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے. اب بیٹھ گئی اور جب تک کھجور اور پانی تھا سلسلہ چلتا رہا. کچھ گھنٹوں کے بعد اب جب پانی چونکہ ختم ہو گیا، غذا ختم ہو گئی، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بتقاضائے بشریت انسان کو تھے، پیاس لگی، بھوک لگی. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ماں کچھ کھائے نہیں اور پانی نہ پیے تو دودھ بھی نہیں اترتا. یہ سارا سلسلہ جب منقطع ہو گیا تو بچے کی تڑپ اور بچے کو اس بے چینی اور اس کیفیت میں ان کی والدہ دیکھ نہ پائیں، اس لیے وہ کھڑی ہو گئی کہ کوشش کی جائے کوئی ہمدم، کوئی مونس، کوئی مددگار تلاش کیا جائے. چاروں طرف جب دیکھتی ہیں تو سوائے شائیں شائیں ہواؤں کے کچھ نہیں سنائی دیتا اور کچھ نہیں نظر آتا. یہ جان کر کہ صفا اور مروہ یہ اونچے پہاڑ، وہ سمجھنی کہ ذرا بلندی پر کھڑے ہو کر کچھ دیکھا جائے، ہو سکتا ہے دور سے کوئی آدمی نظر آ جائے. تو حضرت حاجرہ بلندی پر چڑھی صفا پر، صفا اور مروہ یہ دونوں بلند پہاڑ تھے اور اس کے بیچ میں ایک علاقہ نشیبی تھا. اب آپ صفا پر کھڑی ہو گئی، صفا پر کھڑے ہو کر پہلے اپنے بچے کو دیکھا تو وہ خیریت سے ہے. اب ادھر ادھر جب نظر دوڑائی اور کوئی مددگار نظر نہیں آیا تو سوچا کہ چلو سامنے والے پہاڑ پر چل کر کسی کو دیکھ، یہاں سے دوڑ. اور اس لیے دوڑی، تقریباً تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ وہ جو نشیبی علاقہ اس لیے انہوں نے دوڑ کر گزارا تاکہ ان کی نظر سے بچہ زیادہ دیر اوجھل نہ ہو، ماں کی محبت دیکھیے بچوں کی کہ زیادہ ان کا بیٹا جو ہے ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو, وہ غور کر کے صفا سے مروا پر چڑھ گئی, اور مروا پر چڑھنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا تب بھی کوئی نظر نہیں آیا, پھر واپس وہ مروا سے صفا پر آئے. اس طریقے سے انہوں نے سات پھیرے کیے, اور حدیث شریف نے فرمایا صفا اور مروا کی جو تم پر تھی یعنی بازی تھی گئی جو اسی دوڑنے کی وجہ سے ہے, اب یہ صفا مروا کے انہوں نے سات پھیرے کیے, اس لیے اب عمرہ کرنے والا اور حج کرنے والا اس پر صفا اور مروا کی صحیح کو واجب قرار دے دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی صفا اور مروا کی صحیح نہ کرے, خدا نہ خواستہ بھول جائے, اپنے وطن چلا آئے, تو اس کو ایک دم دینا ہوگا, اس کی قربانی کرنی ہوگی. اس لیے کہ ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ سے نزدیک صفا اور مروا کی صحیح کو واجب قرار دیا گیا. یہ جب سات پھیرے پورے کر چکی تو انہیں ایک انجان آواز آئی, ایک آواز کو جب محسوس کیا یہ اپنے بچے کی جانب بڑھی, جب بچے کے قریب آئی تو ایک حسین اور جمیل شخص کو انہوں نے وہاں پایا, اور پانے کے بعد وہ کون تھے, وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو بالکل ایک انسانی صورت میں وہاں ظاہر کیے گئے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم کون, تب میں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ. حضرت جبریل نے کہا بڑی حیرت کی بات, کس چٹیل میدان میں ابراہیم تمہیں چھوڑ, تم نے پوچھا نہیں کہ وہ کس کے حوالے کر کے کس کے سپرد کر کے جاؤ, یہ کیا معاملہ؟ کہا میں نے یہی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے یہ فرمایا میرا رب کا حکم یہی ہے اور میں تمہیں اس میدان میں اللہ سے سپرد کر کے جا. پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا بس تم بے فکر ہو جاؤ کہ تمہارے شوہر جس کے سپرد تمہیں کر کے گئے ہیں وہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. کہا اے شخص یہ تو میں نے تیری بات سن لی مگر کچھ میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا نہیں. کہا کیا مسئلہ؟ کہا دیکھ نہیں رہے کہ پیاس کی وجہ سے بچہ زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا, کیا معاملہ؟ کہا پیاس کی وجہ سے یہ ہو رہا. تو ایک روایت میں ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑ رہے تھے رو رہے تھے, جبریل علیہ السلام نے وہاں اپنی ایڑی رگڑ دی, اور ایک نے کہ ایڑی سے ٹھوکر لگا دی, جیسی ایڑی سے ٹھوکر لگائی ایک زبردست قسم کا چشمہ ابل کر جناب باہر نکلنے لگ گیا. حضرت حاضرہ نے جب دیکھا تو آپ جانتے ہیں کہ پانی نکل آئے تو کچھ کیچڑ پیدا ہو جاتی, حضرت حاضرہ نے فوراً جو جھیلی کیچڑ تھی اس سے ایک مڈیر اٹھا دی تاکہ پانی کو روکا جائے پینے کے لیے. تو انہوں نے اپنی زبان میں اس وقت یہ کہا تھا زمزم 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 ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا سمجھا سمجھا. ایک حدیث شریف علماء نے نقل فرمائی, حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے اللہ تبارک و تعالی ام اسماعیل پر رحم فرمائے, دعا کرنا وہ اگر اسے زمزم نہ کہتی تو وہ ایک دریا ہوتا وہ ایک سمندر ہوتا. انہوں نے یہ مڈیر کھینچ کر کے کہا زم 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 زم, یہ پانی وہیں محدود ہو گیا اور وہ وہاں سے وہ چشمہ جاری ہو گیا. اس چشمے کی تاریخ مختصر یہ ہے, اس طریقے سے یہ چشمہ جاری ہوا, حضرت آگرہ نے بچے کو پلایا خود بھی پانی کیا. اب آئیے کہ زم زم سے متعلق وقت بھی کم ہے, تھوڑی سی معلومات. ہوا یہ کہ جب زم زم یہاں سے نکلا وہ کھانے کو تو کچھ نہیں, خالی آدمی پانی پیتے تو جی نہیں سکتا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کے قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ وہ کسی قانون کا پابند نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی ایسی غذا پیدا کر دی کہ کوئی آدمی کھانا نہ کھائے خالی پانی پیے تو پانی پینے ہی میں اس کو وہ حیات اور وہ تمانی جو کھانا کھانے سے آتی ہے وہ پانی سے میسر آ جاتی ہے. بلا تشنی کوئی موازنہ نہیں, جیسے آدمی بیمار ہو جائے یہاں تک کہ بک بک غذا بھی اگر اس کے بدن میں نہ پہنچے تو کیا کرتے لوگ, گلوکوز کا انجیکشن لگا دیتے, بوتل ٹنگی ہوئی ہے اور ایک رگ میں اس کی جناب سوئی لگی ہوئی, مہینے بھر بھی اگر آدمی کھانا نہ کھائے تو گلوکوز کے اثر سے وہ زندہ رہتا ہے. اس لیے کہ اس نے بظاہر وہ پانی مگر اس پانی میں غذائیت کو ڈال دیا جاتا. بلا تشنی کسی طریقے سے زمزم میں جو غذائی اجزا موجود ہیں الحمدللہ کہ آدمی پیتا رہے کھانا نہ کھائے تو بھوک سے کبھی نہیں مرے گا، نہ اس میں کمزوری پیدا ہوگی. اس کو حدیث سے سن لیجیے. ایک وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ گیا، چند صحابہ کرام اسی مہم پر گئے. جب یہ واپس آئے تو حضور نے ان سے دریافت کیا کہاں کہاں گئے، کیا کیا کرتے رہے، ساری تفصیل بتائی. تو حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب تم مکہ میں رہے تو کیا کھاتے، حالانکہ 10-15 دن کا ان کا دورہ. حضور کیا کھاتے، 10-15 دن جتنے دن رہے صرف ہم زمزم ہی پیتے رہے، نہ کھجور کھائی نہ گویا کوئی اور غذا نہ کوئی اناج، صرف ہم یہ زمزم پیتے رہے. حضور نے اس وقت اس کی سند بیان فرما دی، فرمایا یہ تو 10-15 دن تھے، قسم خدا کی تم 10 برس بھی اگر رہے اور ایک نوالا تم کھانے سے نہ کھاتے اور زمزم پیتے رہتے، یہ زمزم ہی تمہارے لیے کفایت کرتا، یعنی تمہاری زندگی کے لیے زمزم کفایت کرتا اور تمہیں بھوک محسوس نہیں ہوگی زمزم کے اثر سے. چلیے صاحب یہ تو رہا زمزم، اب اس میں آئیے اور بہت ساری چیزیں کیا ہیں. فرمایا گیا بخاری میں حدیث ہے، وضو کا بچا ہوا پانی، زمزم، یہ دونوں پانی کھڑے ہو کر کے پیے جائیں. اس لیے کہ کھڑے ہو کر پینے، جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو پانی اس کو یکسر اس کے بدن میں سرایت کر جاتا، تو کہا چونکہ یہ برکت والے پانی ہیں دونوں، اس لیے اس پانی کو کھڑے ہو کر کے پیا جائے. ایک بات تو یہ، دوسری بات اس زمزم میں رضائیت، وہ تو آپ نے سن لی. ایک اور بات اس میں حدیث شریف میں جو بیان کی گئی سبحان اللہ، وہ یہ ہے کہ زمزم شریف پیتے وقت اللہ تعالی سے دل میں جو دعا کی جائے اور زمزم شریف پی لیا جائے تو اللہ تعالی وہ دعا قبول کرتا، وہ دعا اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی ایک کتاب لکھی حج کے مسائل، ان کے ایک دوست سے ملنے والے وہ حج پر جا رہے، کہنے لگے حضور کو حج کے کچھ مسائل لکھ دیں. وہ اعلی حضرت قلم اٹھا کر جب بیٹھے تو پوری کتاب لکھ دی انور البشارہ. اس انور البشارہ جو حج کے مسائل پر اعلی حضرت کی تھا، اس میں وہ اس کا تذکرہ کرتے کہ پانی پیتے وقت یعنی زمزم شریف پیتے وقت جو دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محدود نہیں، وہ نامحدود ہے، اس کے انعام اس کے اکرام بھی عزیزان گرامی نامحدود. ایسا نہیں کہ جیسے میں اور آپ اگر کچھ خرچ کریں تو ہمارے خزانے میں تو کمی ہوتی. علماء فرماتے ہیں صرف ہماری عقل کو سمجھانے کے لیے کہ ہم جیسے عقل و حرف کا آدمی سمجھ لیں، کہا جتنے آدمی دنیا میں گزر گئے، جتنے زندہ ہیں، جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے، یہ اپنی سب مانگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیں، جو چاہے مانگ لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو عطا کر دے تو اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ سوئی کو دریا میں ڈبو کر نکال لیا جائے. اس کے خزانے میں کوئی اتنی کمی بھی نہیں آتی، اس کا خزانہ اللہ محدود ہے. تو امام اہل سنت کہتے پھر یعنی قرائن اس بات کے گواہ، پھر ہم کیا کریں، خالی پانی پی کر ایک گلاس پانی پی لیا اور ہم نے ایک دعا کر لی، ایک دعا کر لی، تو بولا یہ دعا تو اللہ کے خزانے کے مقابلے سے بہت ہی محدود ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ہاتھی اس زمانے میں آتے حضور علیہ السلام مختلف معاملات کرتے، آداب نبوت سے واقف نہیں ہوتے، نئے نئے کی سلام لا، کبھی کبھی عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتے. کسی شخص نے تو ایک مرتب حضور کی چادر سے ایسا کھینچا کہ آپ کے گردن مبارک پر اس کی چادر کھینچنے کا نشان بن گیا. ہم غصے سے دیکھنے لگے مگر اس کو مسکرا کر فرمایا کہ اس کو معاف کر دیا جائے. اللہ اکبر. اب کیا ہوا، حضور علیہ السلام کے دربار میں ایک اعرابی آیا، ایک دیہات. آنے کے بعد اس نے کیا کیا، اسلام قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ جوڑا کرنے لگا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور محمد دونوں کی ان سے مغفرت کر دے، بس اور کسی کی کرے یا نہ کرے. یعنی یہ اس کے کلام کے طرح ہوتا. حضور نے مسکرا کر فرمایا، میرے بھائی تم نے تو اللہ کی رحمت کو بہت ہی محدود کر دی، اللہ کی رحمت اتنی محدود کی، صرف تمہاری اور میری نجات کر دے، باقی جو ہے وہ سب جو ہے وہ چاہے ان کی ہو یا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت ہی نام محدود ہے. جیسے عمر لوگ کہتے ہیں کوئی بیمار دیکھنے آنے میں او ہو بھائی ہم نے دیکھا کہ آپ بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عمر آپ کو لگا دے، ارے آپ کی کیوں لگا دے بھائی، اللہ کے خزانے میں کمی اس سے اور مانگو، اس کی نہ کون سی کمی ہے، تمہاری لگا دے، تمہاری چھٹی ہوگی، تمہاری جس کے لگ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیا اتنی محدود ہے، نہیں مزید اس کے لیے زندگی مانگو، اللہ کے خزانے میں بولا کیا کمی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ زمزم شریف ہاتھ میں لو، دعا کرو کعبے کی طرف دیکھ کر، مولا اپنے گھر کی حاضری ہر سال ہمیں عطا فرما، ایک گھونٹ پی لو، پھر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال تیرے حبیب اور تیرے دربار کی حاضری نصیب ہو، پھر ایک گھونٹ پی لو، وہاں تو کوئی خزانے میں کمی نہیں، کبھی اللہ کی بارگاہ میں بار بار حاضری کے لیے پیو، کبھی پیارے مصطفیٰ کے دربار میں حاضری کے لیے پیو، کبھی اپنے حج اور قواس اور حرمین کی حاضری کی مقبولیت کے لیے پیو، کبھی اسلام پر استقامت کے لیے پیو، کبھی ایمان پر ہاتنے کے لیے پیو، کبھی اپنے والدین کی صحت کے لیے پیو، وہ اپنے احباب ان کے بیماری سے شفا کے لیے پیو، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں دربار میں یعنی قیامت میں حاضری میں جو سختی ہے اس سختی کے لیے پیو، کبھی پل صراط کی سختی سے بچنے کے لیے پیو، کبھی حشر کی سختی سے بچنے کے لیے پیو، غرض یہ کہ پیتے جاؤ، دعا کرتے جاؤ، اس کے خزانے میں کیا کمی، یہ سب سے بڑا عزیزان گرامی اعزاز اور سب سے بڑی فضیلت زمزم شریف کی ہے، اسی لیے صدر شریعت بدو طریقہ نے بہار شریعت میں کتنی پیاری بات کہی، خدا کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، لوگ ڈر کے مارے حج کرنے نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے بھائی، ایک لاکھ لگے گا حج پہ اور دو لاکھ کا سامان خریدنا ہوگا، کیا سمجھے آپ، جو لوگوں میں بٹوارا ہوگا تحفوں کا اس میں تو دو لاکھ، اچھا ہمارے یہاں تو رواج ہے کہ بھائی 20 سال بھی اگر شادی ہو گئی اب بھی اسے حج کا تحفہ دینا ہوگا، یعنی فائدے سے آج ہی کی حجامت بن جاتی ہے، تو گھر کے مارے لوگ اچھے نہیں جاتے، ورنہ حج کا سامان تو ہے، دوسرے لوگوں کے سامان کا پیسہ ہمارے پاس نہیں، اللہ اکبر، کیوں کہ ہم نے 12-14 کیٹی کے تھان خریدنے ہیں، فلاں کے لیے یہ، فلاں کے لیے فلاں کے لیے یہ، اور دوسری ایک حیا یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو بہت بڑی دعوت کرتے، اس دعوت میں کیا ہوتا ہے، کوئی آپ کے لیے جوڑا لا رہا ہے، کوئی فلاں لا رہا ہے، کوئی یہ تحفہ، کوئی یہ تحفہ، لیجیے اب آپ وہاں سے خرید کر سب کو لوٹائیے، کتنا مشکل حج کر دیا ہم نے، جیسے شادی بیاہ کو بہت مشکل کر دیا، حج بھی ہماری یہاں بہت مشکل ہو گیا، مجھے بتائیے کیا کھیتی یہاں نہیں ملتی، کیا جوگر مشینیں یہاں نہیں ملتی، کون سی ایسی چیز ہے جو کراچی میں نہیں ملتی، اس لیے صدر الشریعہ نے کیا پیاری بات فرما دی، فرما جب حج کے لیے جاؤ سب سے بہترین تحفہ مدینہ منورہ کی کھجور اور زمزم شریف، بھائی مدینے کی کھجور تو یہاں پیدا نہیں ہوتی اور زمزم کا کنواں تو کراچی پاکستان میں نہیں ہے، وہ لاؤ جو نایاب چیز ہے اور یہ چند روپیوں میں حاصل ہو جائے گا اور آگے پر کوئی بار بھی نہیں پڑے گا، اور برکت اپنی جگہ، برکت اپنی جگہ پہ، کوئی نہیں کہ مکہ میں کوئی پانی پیے زمزم کا تو اس کی دعا قبول ہوگی اور زمزم اگر کراچی میں پیے تو دعا قبول نہیں، نہیں بلکہ زمزم پینے میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہو، سب سے بہترین تحفہ حاجی کے لیے عزیزان گرامی زمزم شریف اور مدینہ منورہ کی کھجوریں ہیں جو یہاں نہیں آتی، غرض سے یہ پیتے جائیں اور دعا کرتے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دعاؤں کو عزیزان گرامی قبول فرمائے گا، بس وقت کافی ہو گیا 1-8 منٹ، اب دیکھیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند جن کی پیڑیوں کے نیچے چشمہ نکلا، غور کیجیے 1000 اس پر تو صرف کہا کہ اتنے ہزار سال یہ پرانی ہوگی بات، نہ جانے کتنے ہزار یہ سال پرانی بات، اور جب سے اب تک لوگ زمزم پی رہے ہیں، کہیں اس میں کمی آئی، کوئی کمی نہیں آئی، یہ بتائیے آپ دنیا میں چند لاکھ آدمی حج کرنے جاتے یہ تو اپنی جگہ، مگر دنیا میں میری معلومات کے مطابق کوئی ایسا آدمی دنیا میں نہیں ہوگا جس نے بطور تبرک کے کسی سے تحفے میں زمزم نہ پیا ہو، کروڑوں آدمی نے کیا ہوگا، مگر زمزم شریف ہے کہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، اللہ اکبر، یہ اسلام کی حقانیت ہے، یہ پیارے مصطفیٰ کے ارشاد کی حقانیت، یہ حضرت اسلام